إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم
وبنصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبق نمبر 207 آیت نمبر 15 سے 30 سورہ سجدہ. لیسن نمبر 207 آیت نمبر 15 to 30 سورت سجدہ. تفسیر دیکھیں گے آیت نمبر 15 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون وهم لا يستكبرون. صرف وہی لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں جنہیں جب ہماری آیتوں سے نصیحت کی جاتی ہے تو گر پڑتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے اور پاکی بیان کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے اور وہ غرور اور تکبر نہیں کرتے. یہاں سے سبق کا آغاز ہے. سورۃ سجدہ ان سورتوں میں سے ہے جو رات کو پڑھنے کا حکم ہے. ابھی تک ہم 4 دفعہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی بات پڑھ چکے. اب یہاں ایسے لگتا ہے کہ رات کو سوتے سوتے اللہ تعالیٰ ایک عہد یاد دلا رہے ہیں. اور وہ کیا کہ تم نے لا الہ الا اللہ پڑھ کر جو اسلام قبول کیا تھا وہ ایک پہلا مرحلہ تھا. اب سچا ایمان لے کر آؤ. اور سچا ایمان کیا ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کی آیتوں کو سن کر کھڑا نہیں رہتا, گر پڑتا ہے. ہررا کا لفظ یہاں آیا خررو, تو خررا یحرو کہتے ہیں آواز کے ساتھ گرنا. یہ گرنا ان کی شخصیت کے ٹوٹنے کی وجہ سے ہوتا ہے. کوئی اپنا توازن قائم نہ رکھ سکے تو گر پڑتا ہے. اسی طرح جب قرآن کی معرفت ہوتی ہے, جب اللہ تعالیٰ کی مرضی پتہ چلتی ہے, تو پھر انسان حقیقت میں کھڑا نہیں رہتا, نہ اپنے رسم و رواج پہ کھڑا رہتا ہے, نہ ذات برادری کے طور طریقوں پہ کھڑا رہتا ہے, نہ باطل رسموں پہ, نہ باطل طرز زندگی پہ. دنیا جو مرضی کہے کہ دنیا میں کھڑے ہونے کے لیے, پنپنے کے لیے, اسٹیبلش کرنے کے لیے یہ چاہیے وہ چاہیے, لیکن ایسا شخص اللہ کی بات سن کر ڈھہ پڑتا ہے, اپنے اندر سے اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ مجھے اس قرآن پر عمل کرنا ہے. ایک ہے قرآن پڑھنا آرام دہ ماحول میں بیٹھ کر خاموشی سے پیار سے سمجھنا پڑھنا, یہ بہت آسان ہوتا ہے. اصل قرآن پڑھ کر گرنا اور اس پر عمل لانا عملی زندگی میں آتا ہے. کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں جو انسان کو قرآن پڑھنے کے بعد بھی گرنے نہیں دیتی. اس کی بہت بڑی وجہ ایک تکبر ہوتی ہے, خود کو بڑا سمجھنا. کوئی حکمران ہے, آپ اس کے سامنے اللہ کا حکم پیش کریں, وہ کہتا ہے میں بھی حکمران ہوں, انا ربکم الاعلی. کوئی خلیفہ بن کے, کوئی صدر بن کے, کوئی وزیر بن کے اللہ کے حکم کو پیچھے کر دے تو یہ اس کا اللہ کی آیتوں کے مقابلے میں بڑا ہونا ہے. اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے. آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے بڑے بڑے حق مہر بنانے رسم بنا لیے, ایسے ہی دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے بھاری رقمیں رکھ لیتے ہیں حق مہر کی. آپ نے اس وبا پہ قابو پانے کے لیے ایک اعلان کیا, ممبر سجا, لوگ جمع تھے. آپ نے کہا کہ آج کے بعد کوئی اپنی بیویوں کا حق مہر 400 درہم سے زیادہ نہ رکھے, لمٹ کر دی. اور اتر کے آگے خلیفہ کا حکم تھا کون نہ مانے, لیکن نہیں مانا تو ایک عورت نے نہیں مانا. جب حضرت عمر نیچے اترے تو ایک عورت, بوڑھی عورت تھی, عمر کے پاس آئی, کہنے لگی کیا عمر آپ کو کس نے یہ اجازت دی کہ آپ حق مہر کو 400 درہم پہ روک دیں, جبکہ قرآن تو طلاق کے ضمن میں یہ کہتا ہے کہ وَإِنْ آتَيْتَهُنَّ قِنْطَارًا, کہ اگر تم نے ان عورتوں کو خزانہ قنطار بھی دے رکھا ہے حق مہر میں تو طلاق کی صورت میں واپس نہ لو. اللہ نے واپس لینے سے تو روکا ہے لیکن بتانے کی یا دینے کی تو کوئی حد نہیں. تو حضرت عمر نے کیا کیا, کہنے لگے کہ اخطاء عمر, عمر نے خطا کھائی, اور اصابت امرأۃن, عورت اس مسئلے کو پا گئی. واپس ممبر سجایا اور جہاں اعلان کیا تھا وہیں جا کے کہا کہ میں نے جو بات ابھی کہی میں اس حکم کو واپس لیتا ہوں, جس کا جتنا دل چاہے حق مہر رکھ لے. یہ ہے انما یؤمن بآیاتنا, اللہ کی آیتوں پر ایمان لانا. ہماری زندگی میں دو گاڑیاں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، ایک قرآن کی گاڑی، ایک دنیا کی گاڑی، ایک رسم و رواج کی گاڑی، ایک کلاس کی گاڑی۔ ایک طرف ہم مسجدوں میں جاتے ہیں، دوسری طرف ہم اپنی مرضی کی جگہوں پہ جاتے ہیں۔ تو قرآن اس لیے نہیں آیا تھا کہ صبح و شام پڑھ کے تکلف میں پڑھا جائے، اس لیے آیا تھا کہ اس پر ایمان لایا جائے۔ اور سچا ایمان جب اندر آتا ہے نا تو حقیقت میں انسان گر پڑتے ہیں۔ ساتویں پارے کی پہلی آیت میں ہم پڑھ چکے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أَنزَلَ إِلَى الرَّسُولِ، تم دیکھتے ہو کہ جب وہ سنتے ہیں کہ جو نازل ہوا رسول کی طرف، تو وہ گر پڑتے ہیں اور وہ روتے ہوئے ان باتوں کو سنتے ہیں۔ سچی جو بات ہے کہ جس طرح زلزلہ آتا ہے نا زمینوں پہ، کبھی کبھی آتا ہے کسی ایک ملک میں، ایک جگہ زلزلہ آیا، تلپٹ ہوا کہ نہیں؟ لش گرین گارڈنز خشک بھربری گھاس میں بدلے، جو گھر بنے ہوئے تھے وہ چھتوں سمیت اڑ گئے۔ یہ ایک زلزلہ زمین کے ایک ٹکڑے پہ آتا ہے، اسی طرح کا ایک زلزلہ مومن کے دل پر آتا ہے جب اس کو اللہ کا حکم سمجھ آ جاتا ہے، چاہے وہ سود کا حکم ہو، پردے کا حکم ہو، غیبت سے بچنے کا حکم ہو، زندگی کو اللہ کے نبی کی سنتوں میں گزارنے کا وقت ہو۔ پھر نہیں ہو سکتا کہ بندہ اسی لش پش پہ رہے جو زلزلے سے پہلے تھی۔ سادگی ہے تو ہے، لوگ نہیں خوش تو نہ خوش، لیکن وہ زلزلہ تو آ گیا۔ خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم، اعتراض تو دور کی بات، کٹ حجتیاں تو دور کی بات، وہ تو عمل کرنے کے لیے گر پڑتے ہیں اور روتے ہوئے نہیں کرتے کہ کیا مشکل ہے، بلکہ سبحوا بحمد ربهم، خوشی کے ساتھ اللہ کے حکموں کو مانتے ہیں، سمعنا و اطعنا کے ساتھ تسبیح کی اللہ ہی کی، حمد بھی اسی کی کر دی، جھکے بھی اس کی بات پہ۔ اور ایسے لوگ وہم لا یستکبرون، تکبر نہیں کرتے، کیونکہ قرآن پر حقیقی اور شعوری ایمان لانے کے راستے میں سب سے بڑا جو طاغوت یا سب سے بڑا بت ہے نا، وہ تکبر ہے۔ بطر الحق کی وغنت الناس، حق کو جھٹلا دینا اور لوگوں کو حقیر جانا، لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ دیکھیے کہ قرآن پڑھنا، اس پر ایمان لانا، یہ کوئی چھوٹی بات تھوڑی ہے۔ ایمان لانا ایک بہت بڑی تبدیلی کا تقاضا رکھتا ہے۔ موسیٰ کے جادوگر ایمان لائے، دل کی دنیا بدل گئی، کہاں دولت کے حریص تھے وہاں اللہ سے ملنے کی تیاریاں کرنے لگ گئے، فوراً مان جاتے ہیں۔ ایسے لوگ کبھی یہ نہیں کہتے ابھی دوسروں نے نہیں یہ کام شروع کیا، ابھی دوسروں نے نہیں چاہا، فوراً مان جاؤ، ہاں آئی واز رانگ، میں غلط تھی۔ اور جو اپنی ذات کو پہچان لیتا ہے وہ اللہ کی ذات کو ضرور پہچانے گا۔ ہدایت کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ بھی اپنا نفس ہوتا ہے۔ لا یستکبرون کی صورت میں انسان جب اپنی ذات کو قربان کرتا ہے، پھر دیکھیں ہدایت ملتی ہے۔ وزدناہم ہدا، سورہ کہف میں ہم پڑھ چکے، جب گھر سے نکلے صاحب کہف، معاشرے سے ٹکرائے، کوششیں کی، پھر زدناہم ہدا۔ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہر پارے کے ساتھ علم بڑھتا جا رہا ہے، ہدایت نہیں بڑھے گی جب تک لا یستکبرون۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ ایمان پانے کے لیے، ہدایت پانے کے لیے اپنا آپ کھونا پڑتا ہے۔ میں اپنی نہیں رہی، اب میں اپنی نہیں ہوں، میں اپنے رب کی ہوں، انی للہ۔ ہم نے ویکینڈ پہ جب آیت کی کہ للہ ما فی السماوات والارض، تو بعد میں ٹریولنگ میں ایک بچی سے میں نے پوچھا آج کے سبق سے آپ نے کیا سیکھا، تو کہنے لگی کہ میں نے اللہ کا بننا سیکھا، اب میں اللہ کی ہوں۔ میں کہا سوچ لیں، بہت بڑی بات آپ کہہ رہی ہیں۔ کہہ رہی ہاں میں نے اب اللہ کا بننا، چھوٹی سی بچی 15-16 سال کی۔ اگر اس عمر میں اللہ کا بننے کا خیال آ جائے تو دنیا کھینچے جدھر مرضی، اس عمر میں تو بندہ کر گزرتا ہے جو اس کا دل چاہتا ہے۔ تو دعا کریں کہ اللہ ہمارے اندر کے بھی تکبر دور کر دے، اور ہم مت سوچیں کہ یہ حکم، یہ قرآن میرے لیے نہیں ہے، یہ دوسروں کے لیے، پھر انشاءاللہ عمل بدلیں گے۔ اب ایسے ہی بدلتے ہوئے عملوں کی ہوائیں چلتی ہیں۔ تتجافا جنوبهم عن المضاجع، دور رہتے ہیں ان کے پہلو اپنے بستروں سے۔ کتنا خوبصورت انداز ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تہجد پڑھتے ہیں، یہ نہیں کہا قیام اللیل کرتے ہیں، یہ نہیں کہا تراوی پڑھتے ہیں۔ لفظ دیکھے گا، تتجافا، تجافی، جین فا حمزہ، جفا سے، اردو میں بولتے ہیں وفا اور جفا، یہ وہی جفا ہے، یعنی بستروں سے جفا کرتے ہیں، بے وفا ہو جاتے ہیں اپنے بستروں سے. ایک جگہ قرار ہی نہ پکڑنا، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں نا ہر جائی، ہر جگہ جاتا ہے، ہر جائی، بڑا ہر جائی ہے فلاں، کیونکہ ہر جگہ چلا جاتا ہے. بے قراری کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے خوبصورت لفظ ہیں. ایک جگہ بندے کو قرار ہی نہ ملے. تجافی کہتے ہیں زین کا اونٹ کی پشت سے ہٹ جانا. اب ذرا اس بات کو لائیے بستروں پہ، تو تتجافا جنوبہم، ان کی کروٹیں جم کی جمع، کروٹیں بستروں سے الگ ہوتی ہیں. انل مداجی، مداجی جو مدجا کی جمع ہے، اسم ظرف ہے، سونے کی جگہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، بیڈ ہے یا بستر ہے یا زمین ہے، جہاں بھی ہیں. یعنی کروٹیں بدلنے لگتے ہیں اور پھر بالآخر اٹھ ہی جاتے ہیں، ایک جگہ قرار ہی نہیں ملتا. بستر ان کو کاٹنے کو دوڑتے ہیں، اپنے بستروں میں فٹ ہی نہیں ہوتے، بے قرار ہوتے ہیں. ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ اب لیٹنے کا وقت نہیں. ڈر کس بات کا ہے؟ یدعون ربہم خوفا وطمعا، پکارتے اپنے رب کو خوف اور طمع سے. خوف ہے اللہ کی ناراضگی کا، طمع ہے جنت کی. ومما رزقناہم ينفقون، اور ان نعمتوں میں سے جو ان کو ہم نے دی وہ خرچ کرتے ہیں. یہ ہے ان کی دن کی ایکٹیویٹی، رات اور دن کی ایکٹیویٹی کا امتزاج اس آیت میں، کہ رات کو سوتے نہیں، پوری رات چین نہیں ہے، کوئی دل کو غم لگا ہو تو بھی نیند نہیں آتی، اور دل کو خوشی لگی ہو پھر بھی نیند نہیں آتی. ایکسائٹمنٹ، کریزی، کیا کریں گے، کیا بنائیں گے، کیا پکائیں گے، کیا پہنیں گے، یہ خوشیاں بھی نہیں کبھی کبھی سونے دیتی، اور کبھی غم ڈپریشن سونے نہیں دیتا. اور یہی دو چیزیں ملتی ہیں تو ایمان بنتا ہے. الایمان بین الخوف والرجا، ایمان خوف اور امید کا نام ہے. ایسے لوگ اپنے آپ کو بچا بچا کے نہیں رکھتے. ایسے لوگ کہتے ہیں کہ ہم چونکہ اللہ کے ہیں تو ہمارا سب کچھ اللہ کے. کتنی پیاری صفت ہے ایمان والوں کی. جب دوسرے لوگ نرم گرم بستروں میں سوتے ہیں، گہری اور میٹھی نیند کے مزے لوٹتے ہیں، تو یہ محبت کے مارے ہوئے اپنے بستروں سے دور ہو جاتے ہیں، رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ باندھ کر، کبھی ہم، کبھی ثنا، کبھی اللہ کے آگے اپنی پیشانیوں کو جھکاتے ہیں، کبھی دعاؤں کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کو مانگتے ہیں، کبھی ان کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، کبھی کوتاہیاں یاد آ جاتی ہیں، کبھی روتے ہیں، کبھی دھوتے ہیں، پورا وقت ان کا دل کانپ رہا ہوتا ہے. بالکل عباد الرحمان والی صفات، کہ جن کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے راتوں کو کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ رب رحیم اور کریم ہے، اس لیے امید رکھتے ہیں، لیکن ان کو یہ بھی پتا ہے کہ رب القہار اور الجبار بھی ہے، اس لیے گناہوں کا غم بھی رکھتے ہیں، خوف بھی رکھتے ہیں، کش مکش کی رہتے ہیں ان کی. امید اور رجا، مایوسی اور امید کے بیچ کے اندر زندگی گزارتے ہیں. ایسے لوگ اللہ کے پیارے لوگ ہیں. دیکھیں یہ ہے وہ چیز جس کا آپ دیکھیں گے کہ اگلے پاروں میں ہمیں کثرت سے سبق ملے گا، حتیٰ کہ سورت مزمل میں تو حریم پہ پہنچ جاتی ہے اس وقت بعد، کہ جب کہا کہ نصف ہوا ون خس من ہو قلیلا، آدھی رات چلو اس کا بھی کچھ کم یا زیادہ کر لو. حقیقت یہ ہے کہ بندے کو اللہ کے کام کے لیے جو انرجی ملتی ہے نا، وہ رات کی عبادت سے ملتی ہے. سورت مزمل میں آتا ہے کہ ان ناشیت اللیل ہی اشد وطئا واقوى مقیلا، رات کا جاگنا نفس کشی میں بہت مددگار ہے اور بات سیدھی نکلتی ہے. جو بندہ چاہتا ہے نا اللہ کی بات اس کی زبان سے نکلے، وہ راتوں کو جاگے، چاہے ایک گھڑی ہو، چاہے دو نفل، شعور کے ساتھ، دل کے رجوع کے ساتھ ایسا بندہ جائے. پیچھے آپ دیکھیے کہ کفار اور مشرکین کے قیامت کی بات کے انکار، اور اس کے بعد انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا سے ایک دوسرا کردار دکھایا گیا. اب اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ پتہ کیسے چلے گا کہ ایمان آ گیا راتوں کے بستروں سے الگ ہونے سے. یہ نہیں کہ ساری رات ہی جاگتے رہتے ہیں، نہیں، کچھ حصے رات کے، جن کی بستروں سے کروٹیں الگ ہیں، چین نہیں پڑتا. کوئی شخص، ان کا نام مجھے اس وقت یاد نہیں، امام بخاری کے پاس رات بسر کی انہوں نے، اور کہتے ہیں کہ ایک رات میں غالباً 70-80 بار ان کو اٹھتے دیکھا، جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا چونک چونک کے اٹھنا، کہتے ہیں یوں ہڑبڑا کے اٹھتے تھے، پھر کچھ سوچنے لگ جاتے، کچھ پڑھنے لگتے، پھر اونگ آتی، پھر اونگ آتی، پھر اٹھتے، پھر اٹھتے، پھر اونگ آتی. امام شافعی رحمہ اللہ کا عمل کیا تھا کہ ایک موقع پہ کہیں مہمان بنے اور اگلے دن جو صاحب تھے ان کی بیٹی نے کہا کہ میں نے تو امام شافعی کی بڑی تعریف سنی تھی کہ بہت نیک انسان ہے، میں نے تو ان کی کوئی خاص چیز نہیں دیکھی. تین چیزیں اس نے نوٹ کی، جس میں ایک ان کے اچھا کھانا کھانے کی بات ہوئی. دوسرا کہنے لگے میں نے ایک بڑا ہی عجیب عمل دیکھا کہ صبح وضو کے بغیر انہوں نے نماز پڑھ لی فجر کی. تو یہ کیا بات ہے؟ جب امام شافعی تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے پہلی بات کا تو کہا کہ میں کھا کے اللہ کا شکر ادا کرتا تھا، اس لیے میں نے کھایا، کہ جس طرح روزہ رکھنا ثواب ہے اس طرح کھا کے شکر کرنا بھی اجر. اور حدیث میں کہ کھا کے شکر کرنے والا روزہ رکھ کے صبر کرنے والے کے برابر ہوتا ہے. باقی رہے گی بات بغیر وضو کے فجر جو میں نے پڑھی، اس لیے کہ ساری رات میرا وضو ٹوٹا ہی نہیں، کسی بات کے مسئلے میں تھا، نہ سویا ساری رات اور اسی سے صبح نماز پڑھ لی. تتجافا جنوب ہمن المداجی، ممکن نہیں ہے ہمارے لیے نہ کوئی اس کی کوشش کرے، لیکن جس کو شوق ہو وہ سمر کی راتوں میں ناروے میں تو یہ کر سکتا ہے. کئی راتیں ایسی ہیں الحمدللہ آپ کی بھی ہوں گی کہ عشاء کے بعد فجر کا ایک ہی وضو رہتا ہے، اس میں 2-3 گھنٹے ہوتے ہیں، تو کوئی ایسا وقت ہمارے بھی ہو. اب دیکھیے کس کو نیند نہیں آتی، جس کے دل کو کوئی فکر لگی ہوئی ہے، خوشی کی یا غم کی، دعوت پکانی ہے خوشی ہے لیکن فکر ہے، یا کوئی غم ہے اس کو کیسے ٹیکل کریں تو فکر ہے. بندہ مومن کو ہر لمحے ان دو میں سے ایک کیفیت ہی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا وہ خود کو جہنم سے بچانے کے غم میں ہوتا ہے، یا جنت کو پانے کی طلب میں ہوتا ہے. مسند احمد، ترمذی اور نسائی کی ایک روایت ہے حضرت معاذ بن جبل سے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ سفر میں تھا، میں نے دوران سفر صبح کے وقت آپ کے قریب جا کر عرض کیا، اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ معاذ، تم نے بہت بڑی چیز کا سوال کر لیا، مگر جس کے لیے اللہ آسان کر دے، یعنی یہ دونوں باتیں ہیں بہت بڑی، جس کے لیے اللہ آسان کر دے اس کے لیے آسان ہوتی ہیں. پھر فرمایا وہ عمل یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکات دو، اور رمضان کے روزے رکھو، اور بیت اللہ کا حج کرو، یعنی فرائض یہ تو ہر ایک کے لیے لسٹ ہیں. پھر فرمایا لو اب میں تمہیں خیر یعنی نیکی کے ابواب بتاتا ہوں، یعنی نیکیوں کے دروازے کھولتا ہوں، اور وہ کیا ہے کہ روزہ ڈھال ہے جو عذاب سے بچاتا ہے، صدقہ آدمی کے گناہوں کی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور اسی طرح آدمی کی نماز درمیانی شب میں. اور یہ فرما کر آپ نے پھر یہی آیت پڑھی، تتجافا جنوبہم عن المضاجی یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون. ساتھ ہی دیکھیے کہ رزق کی بات ہو گئی، کیونکہ راتوں کو اللہ سے تعلق بنتا ہے نا، تو دن میں اس کے راستے میں پھر خرچ ہوتا ہے. صرف زکات پہ ہی 2.5% پہ نہیں ٹرکھاتے، بلکہ ہر چیز میں سے اللہ کا حصہ نکالتے ہیں، اپنے مال، اپنے علم، اپنے گھر، اپنی بھلائی، اپنی سکلز میں سے. سورۃ آل عمران میں ہم پڑھ چکے 4th پارے کی پہلی آیت، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. آپ دیکھیے کہ ہمارے گھروں میں جب کوئی مہمان آتا ہے، عملی طور پر ہم سب سے بڑی ٹریٹ اس کو کیا دیتے ہیں؟ اس کے ساتھ رات کو جاگتے ہیں. بہنیں ہوں، کوئی خالہ بھانجی ہوں، پھپھی بھتیجی ہوں، بیٹھ کے ساری رات باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کو انجوائے کرتے ہیں، اور دن بھر سارا دن ان کو شاپنگ کراتے ہیں، بھاگو ادھر جاؤ، سیر کراؤ، اچھے اچھے کھانے کھلاؤ، گاڑیاں لے کر پھرو، ایسی کرتے ہیں نا. عجیب بات ہے کہ جب بندوں سے محبت کا اظہار ہو تو دل کی خوشی سے یہ دو کام ہو، اور جب اللہ تعالیٰ سے محبت کے اظہار میں کریں تو روتے دھوتے کریں. علامہ اقبال کا ایک وہ شعر بھی ہے نا، کس قدر گراں تم پر صبحوں کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، نیند تمہیں پیاری ہے. ابھی بھی اگر نیند نہیں چھٹتی تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہماری نیند کو کم کر دے. تہجد تو چھوڑیے، فجر، فجر کے فرض چھوڑیے، سنتیں چھوڑے، ساری چیزوں کو پیچھے ڈالتے رہتے ہیں۔ یہ تو سیکیورٹیز تھی۔ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کے جب فجر کی جماعت سے کوئی نماز پڑھ لے تو روایتوں میں آتا ہے کہ اس شخص کا بھی تعلق، ان لوگوں کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا ہے جو تتجاف و جنوب ہم ان المداجی۔ ہم عورتوں کے لیے بھی مشکل تو نہیں ہے اگر ہم گھر میں دو عورتیں ہیں۔ ایک ہی ہے تو نیت کر لے کہ اللہ اگر کوئی میرے ساتھ اس وقت ہوتا نا گھر میں تو میں جماعت سے پڑھتی۔ مشکل ہے؟ کچھ مشکل نہیں، گھر کے بچے کو کھڑا کر لیں تو فجر اور عشاء باندھ لیں پلو سے کہ جماعت سے پڑھنی ہے۔ کرتے ہیں نیت آج سے گھر میں، باہر جانے کی ضرورت نہیں۔ شوہروں کو باہر بھیجیں، آپ بچوں کے ساتھ نماز گھر میں پڑھ لیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں تتجافا میں آتے ہیں۔ اس کے بارے میں ابو دردا، قتادہ اور دحاق کی یہ روایت ہے، حضرت انس سے بھی ترمذی میں ملتی۔ ساری باتوں کا خلاصہ کیا ہے کہ جو فجر اور عشاء کی جماعت سے پڑھ لے نماز تو اللہ ان کو بھی ایسے لوگوں میں شامل کر لیتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ تتجاف جنوب ہم عشاء کی نماز سے پہلے نہ سونے اور جماعت عشاء کا انتظار کرنے والوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم بیٹھے بیٹھے اونگنے لگ جاتے تھے آپ کے انتظار میں، لیکن آپ نہیں آتے تھے، نماز لیٹ ہوتی تھی اور گرمیاں، اور آپ دیکھیں اتنا لمبا دن مکہ میں انتظار کرتے کرتے بیٹھے ہی رہتے تھے، اور پھر جب وقت ہوتا تھا آپ پڑھتے۔ تو ان کی تعریفیں، ہم کہتے ہیں جی سرگرمیوں میں ہم نماز جلدی نہ پڑھ لیں کیونکہ صبح بچوں نے 6 بجے اسکول جانا ہے۔ سوال آئیں گے نا جو ہی گرمی آئیں گی، ہر گرمیوں میں یہ سوال پوچھتے ہیں لوگ، سردی میں کوئی نہیں پوچھتا کہ ہم صبح 9 بجے فجر پڑھتے ہیں تو ذرا اس کو پیچھے کر کے 6 بجے نہ پڑھ لیں، رات بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ جہاں فائدہ ہے وہاں اپنی مرضی کی بات کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کی آنکھ کھلے اللہ کا ذکر کریں، لیٹے بیٹھے اور کروٹ پر بھی اللہ کو یاد کریں۔ یہ ان لوگوں کا بھی تذکرہ ہے کہ تتجافا جنوبہم۔ آپ اپنی کروٹوں کو اب چیک کریں، اپنے ساتھ سونے والوں سے پوچھیں، جو بھی آپ کے ساتھ سوتا ہے اگر اس کی نیند کچی ہے یا اس کو پتہ چلتا ہے تو پوچھا کریں کہ رات کو جب میں کروٹ لیتی ہوں تو کیا ہے۔ میں نے تو کئی دفعہ نوٹ کیا، مجھے اپنے والد کا بھی یاد آتا ہے، کبھی کبھی وہ بہت جلدی سو جاتے تھے، بیٹھے بیٹھے سو جاتے تھے اور فوراً اٹھ جاتے تھے جب بھی کوئی ایسے 2-3 منٹ کی بھی نیند ان کی ہوتی تھی، تو اکثر کروٹ لیتے ہوئے زبان سے لفظ نکلتے ہیں۔ کبھی سبحان اللہ کسی کی عادت ہے، کوئی استغفر اللہ کہتا ہے، کوئی اللہ اکبر کہتا ہے۔ نوٹ کریں اور کسی ریکارڈر لگا دیں سائڈ ٹیبل پہ کہ رات پوری کی ریکارڈنگ میں کتنی دفعہ زبان پہ باتیں۔ یقین کریں جو ہمارے دل میں ہوتا ہے وہی ہماری زبان پہ آنے لگتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہماری راتیں آباد ہو جائیں، ہماری راتیں عیش و طرب میں نہ گزریں۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ جب راتوں کو تو ہم یہ کہانیاں کریں کہ جو گندی چیزیں دیکھیں اور فجر سے پہلے سونے لگیں، تو آپ بتائیے کہ پھر برکت کہاں سے آئے گی؟ دین کے کام کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ سچی بات ہے، کسی بندے کو اگر آپ محسوس کرتے ہیں نا ابھی اس کی سستیاں نہیں جا رہی، ابھی نیند ہی نہیں ختم ہو رہی، تو مسئلہ راتوں کا ہے۔ گڑبڑ رات میں ہوتی ہے، اثر دن میں دکھتا ہے۔ آزما کے دیکھ لیں۔ اس آیت پہ عمل کی نیت سے آپ ایک ہفتہ اپنے آپ کو مہلت دیں، وقت پہ سونا، عشاء کے بعد جاگنا نہیں ہے اور فجر کے بعد سونا نہیں ہے، یہ دو کوڈ ورڈز رکھ لیں اپنی زندگی کے۔ اب فوراً بستر سے اٹھ جائیں، چائے بنا کے پی لیں، کھانا کھا لیں، من پسند کام کر لیں، جس کام سے آپ کی آنکھیں کھل جاتی ہیں نا، چیٹنگ شروع کر دیں، ٹیکسٹ میسج شروع کر دیں لوگوں کو، فون کر لیں پاکستان اگر وہ اس وقت جاگ رہے ہیں، لیکن ایک دفعہ رخصت کریں، خیر بات کریں۔ میں نے تو اس کا ایک بہت اچھا طریقہ سوچا ہے، اٹھتے ہی بستر ٹھیک کر لیں، خاص طور پہ میاں کو کہیں چلے اٹھے بھاگے آپ۔ اب بستر ٹھیک ہو جاتا ہے نا جب آپ پوری اچھے طریقے سے جھاڑ کے پھر اوپر شیٹ ڈالتے ہیں، جو اچھی کوئی آپ نے اوپر کا کوئل ڈال دیں وہ ڈال دیں، پھر آپ کا دل بھی چاہتا ہے کہتے ہائے نہیں پھر لیٹ گئے، پھر بستر ٹھیک کرنا پڑے گا۔ یقین کر کے دیکھیں کہ ان چیزوں سے بہت فائدہ ہوگا، آنکھیں کھول لیں، کنگھی کر لیں۔ ایک اور بہت فائدے کی چیز ہے، اس پہ ایک پورا لیکچر ہے قیام اللیل، آپ سننا چاہیں کسی وقت سنیں، اس میں ٹپس دی تھی، رات کو سونے سے پہلے خوب پانی پی لیں، خود بخود کچھ گھنٹے کے بعد باتھ روم میں جانے کی حاجت ہوگی تو آنکھ کھل جائے گی۔ پھر آپ رات کا کھانا کم کھائیں، جلدی کھا لیں، یعنی کھانے سے بعد 2-4 گھنٹے آپ کو مل جائیں تاکہ کھانا ہضم ہو۔ جب ہم رات کو بہت ہیوی کھانا کھا کے سوتے ہیں نا تو پھر اس سے بھی خمار دل پہ آتا ہے۔ پھر سر یہ کہ دن میں ذرا تھکن کے کام کم کریں، پھر اگلی ایک اس کی ٹپ یہ ہے کہ آپ دن کا کچھ حصہ دو چار منٹ نیپ لے لیں، بیسٹ نیپ ہے بس میں لے لیں، سو جائیں، بس کہہ دیں ان کو کہ میں نے اس پہ اٹھنا ہے، مجھے اٹھا دینا. لیکن اگر آپ خراٹے لیتے ہیں تو پھر نہ سوئیں، وہ انہوں نے پولیس کو بلا دینا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. خود دیکھا کریں، میں اپنی سنو ترتیب رکھتی ہوں اپنے آتے اور جاتے کی، کہ مجھے اس وقت آرام کی زیادہ ضرورت ہے یا کام کی، ارجنٹ کیا. اب آرام کر سکتی ہوں، جہاں جاؤں گی وہاں آرام نہیں کر سکتی، بند کریں کتابیں، سو جائیں. یا اب لگ رہا ہے کہ نہیں یہاں خام خواہ تردد میں پڑھنا پڑ رہا ہے یا کچھ کرنا پڑ رہا ہے، اور جہاں جاؤں گی وہاں سکون سے پڑھ سکوں گی، تو چلیں پھر سلائیاں بن لیں، سو جائیں. کسی بھی طرح کوئی کام کر لیں جس سے آپ اپنے آپ کو ریفریش کریں. ہر بندے کا ایک الگ طریقہ ہے، کچھ کا تو ریفریشمنٹ ہی کھانا ہوتا ہے، چائے نہ پی لوں، تھوڑی دیر بیٹھے چائے نہ پی لوں، کچھ کھائیں گے، فروٹ نہ کھا لیں، یہ نہ کھا لیں. کچھ لوگوں کا تو شوگر ہی زندگی میں کھانا پینا اور کھلانا ہے. تو بہرحال آپ کر کے دیکھیں ملے گا کیا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیا خوبصورت انعام دے گا. ایک بڑی پیاری روایت ہے حضرت اسماء بنت یزید سے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن جب اگلے اور پچھلے سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ جمع فرمائیں گے، تو ایک منادی ہوگا یعنی پکارنے والا اللہ کی طرف سے، جس کی آواز ساری مخلوقات سنیں گی، اور وہ ندا لگائے گا. آپ امیجن کریں، آپ بہت بڑا کوئی میدان ہے، سب جمع اور ایک آواز لگتی ہے، اور آواز کیا لگے گی، اور سب لوگ اس پکار کو سن بھی رہے ہوں گے، اور وہ آواز لگائے گا کہ وہ کہاں ہیں لوگ جو اللہ کی نگاہوں میں عزت اور اکرام والے ہیں. پھر لوگ خاموش ہوں گے، پتہ نہیں کس کو کہا جا رہا ہے، دل تو چاہے گا ہمارا بھی نام ہو. روایتوں میں آتا ہے کہ جن کا اللہ پہ حق ہے، لوگ خاموش ہیں. پھر ایک فرشتہ اٹھے گا اور آواز لگائے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو راتوں کو جاگتے تھے، تتجاف جنوبہم عن المضاجع، جن کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہتے تھے. اس آواز پہ سن کر کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اور فرمایا کہ وہ قلیل ہوں گے، تھوڑے ہوں گے. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت دے گا، دوسرے لوگ انتظار میں کھڑے حساب کے، اور یہ جنت میں چل پڑیں گے. یہ ہے وکان اللہ شاکرن علیما. کسی مہمان کے آنے پہ آپ ایک ہفتہ پورا بھی جاگ لینا، جا کے ایک تھینک یو کارڈ ڈال دے گا، چار چھ لوگوں میں تعریف کر دے گا. ویسے مشکل ہی ہوتی ہے تعریف کرے کوئی، کہ میرے لیے بہت جاگے، بہت کیا. کون کرے گا قدر ہمارے رت جگوں کی؟ بچہ قدر کرتا ہے ماں کے رت جگوں کی؟ ماں گیلے پہ بچے کو اٹھا لیتی ہے، ماں ساری رات دودھ پلاتی ہے، اٹھو. ماں کھلاتی ہے پلاتی ہے، بعد میں بڑے ہو کے بچے کہتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا، مجھے تو آپ نے کبھی پیار ہی نہیں کیا، میں نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں. آپ تو دوسرے کو کہتے ہیں دس اینڈ دیٹ. تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم. دیکھیے جس سے دل جڑ جاتا ہے نا، بندہ اس کے پاس جانا ہی چاہتا ہے، چاہے پتھروں پہ چل کے جائے، رکاوٹوں پہ جائے، چل کے جائے، بیٹھ کے جائے، وہ پہنچ جاتا ہے اپنی من پسند چیز میں. بندہ مومن کا دل اسی طرح اللہ سے لگا ہوتا ہے، وہ مصیبتوں کے ہجوم میں بھی اللہ کی طرف بھاگتا ہے، میں اللہ کو دکھ نہ سناؤں ذرا تھوڑی دیر، اور وہ خوشیوں میں بھی جا کے اللہ کو خبریں سنانا چاہتا ہے، حالانکہ جا کے اس کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو تو پہلے ہی پتا تھی. الا یعلم من خلق، وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا. تو دکھ اور سکھ میں اللہ کی طرف جانے والا وہی ہوگا جس کا دل اللہ سے جڑا ہوا ہے. کوئی خوشی ہو سب سے پہلے کس کا خیال آتا ہے، کوئی غم ہو سب سے پہلے کس کا خیال آتا ہے، یہ ہر بندہ اپنا سوچے. اب ایسے لوگوں کو اللہ تحفہ دینا چاہتا ہے، قدردانی، کیسے ریٹرن کرے اللہ. رات جاگا بندہ میرے لیے، میرے لیے اس نے اپنے آپ کو پیش کیا. آپ دیکھیں کہ جب قرآن پڑھتے ہیں، یا اگر آپ کے ٹیسٹ ہیں یا امتحان ہے یا کسی بھی وجہ سے آپ کو درس کی تیاری کرنی ہے، پڑھنا پڑتا ہے نا، راتوں کو تو جاگتے ہیں، کہیں پروگرام کر رہے ہیں، رات بھر آپ اس کی تیاریوں میں ہیں، آپ کھانے پکا رہے ہیں. ہر بندے کا ایک الگ فیلڈ ہوتا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ صرف کرسی میں سجا کے دین کا کام ہوتا ہے، ہر طرح سے ہوتا ہے. اب جو آپ نے کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ریٹرن دینا چاہتا ہے. کیسے دیتا ہے؟ آپ کیسے دیتے ہیں پہلے بتاتے ہیں. کچھ لوگ پوچھتے ہیں آپ یہ کھائیں گے، آپ یہ پیئیں گے، اس کا مطلب یہ کہ آپ کھلانا نہیں چاہ رہے، آپ پلانا نہیں چاہ رہے. جس کو پلانا ہوتا ہے وہ رکھ دیتا ہے، نہیں پیتا کوئی اٹھا لیتا ہے، کوئی نہیں کھاتا نہیں لیتا. مہمان سے آپ آتے پہلے لمبا چوڑا سوال پوچھے کھائیں گے پیئیں گے، تو وہ کیا کہے گا؟ یہ بالکل معیوب بات ہے ہمارے کلچر میں. کیا کھائیں گے؟ چائے تو نہیں پیئیں گے، اور پانی تو پی کے آئے ہوں گے، ٹھنڈا آپ پیتے نہیں، گرم آپ کو پینا کوئی نہیں، خدا حافظ. یہ اچھا تصور نہیں ہے. عموماً ہم کیا کرتے ہیں، کہ چھپا کے دیتے ہیں، یعنی ان ایکسپیکٹڈ. بالفرض آپ دعوت کریں تو کیا اس کو پہلے ہی بتا دیتے ہیں، آپ آئیے گا میں آلو گوشت پکاؤں گی، پلاؤ بناؤں گی، ساتھ زردہ بنا لوں گی، جلیبیاں تو مست ہیں، اس کے بغیر تو دعوت ہی نہیں پوری ہوگی. بتاتے ہیں مہمانوں کو کیا چاہتے ہیں، کہ جب وہ آئے تو ان ایکسپیکٹڈ ہو. اب ان ساری کہانیوں کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ بھی بندوں کو کچھ دینا چاہتا ہے. ایک تو اس کا طریقہ کیا تھا کہ آپ رات کو جاگے اور جا کے کھڑکی کھول کے آسمان پہ دیکھیں تو آپ کو آسمان پہ نعمتیں دکھیں، شیشے کا آسمان ہے اور سامنے جنتیں دکھ رہی ہیں کہ یہ میرے بندوں کو ملنی ہے. اللہ کہتا نہیں پھر کیا مزہ، سرپرائز دینا ہے. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، پس نہیں جانتا کوئی نفس جو نعمتیں چھپا رکھی ہیں ان کے لیے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے. کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ نے کیا تیار کر رکھا ہے. کیوں؟ جزام بما کانوا یعملون، جزا ہے ان کے ان کاموں کی جو یہ کیا کرتے تھے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے گفٹس، تحفے، قدردانیاں، کہ جنہوں نے ساری راتیں تو نہیں رات کا کچھ حصہ بھی اللہ کے لیے لگایا اور اپنا سارا مال متا، گھر بار، سب کچھ تو نہیں دیا بندوں کو، اللہ کے نام پہ نہیں لگایا، کچھ دیا اللہ نے ان کے لیے چھپا کے نعمتیں رکھ لی، اور ایسی رکھ لی نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی. حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، کسی کان نے نہیں سنی، نہ کسی انسان کے وہم و گمان میں اس کا گزر تک ہوا. اور آپ نے فرمایا یقین نہ آئے تو یہ پڑھ لو، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا تیار کیا. قال اللہ تعالی اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. سوچ بھی نہیں سکتے، آپ کی امیجینیشن سے بھی خوبصورت جنت ہے. روایت میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت کی ایک ہلکی سی جھلک دیکھے گا نا اصل جنت میں جانے سے پہلے، تو وہ کہے گا کہ کاش مجھے دنیا میں پتا چل جاتا کہ اللہ نے اتنا کچھ میرے لیے تیار کیا، تو جو تھوڑا بہت وقت میں نے ضائع کیا یا نیکی کے جو مواقع میں نے ضائع کر دیے میں وہ بھی ضائع نہ کرتا. اتنی پیاری ہے جنت، ایک ہلکا سا جھونکا جنت کا یا اس کی جھلک ساری زندگی کے غموں کو دور کر دے گی. اور فلا تعلم نفس میں نفس کا لفظ ہے، انسان نہیں، کوئی انسان نہیں جانتا، کوئی جن نہیں جانتا، کوئی فرشتہ نہیں جانتا کہ وہ ہے کیا، کیسی پیاری ٹھنڈک ہے. اور قرہ کا لفظ ہے نا، قرہ تو عین قاف را سے ٹھنڈے کو کہتے ہیں، قرہ سکون، یہ جو ہم کہتے ہیں نا قرار آ گیا، وہ بھی اسی سے. پانی کو فریزر میں رکھے تو ہلتا ہے، جب برف بن جاتی ہے تو جم جاتا ہے. قرہ عین کیا؟ کہ بندے کو قرار آ جائے. ہلکا سا اشارہ ہے کہ وہ لوگ نیکیاں چونکہ چھپا چھپا کے کرتے تھے، کوئی اشتہار نہیں دیتے تھے، اب تو تہجد بھی شروع کر دی، آج تو جاگتے ہی رہے، اور اب تو میں نے اتنا مال صدقے میں دے دیا، میں نے تو یہ کر دیا، وہ اپنے نیکیوں کے اشتہار نہیں دیتے تھے، اللہ نے بھی ان کو بدلے چھپا کر دیے. جزام بیما کانو یعملون، کوئی احسان نہیں ہے، جو انہوں نے مانگا اللہ نے ان کو دیا، کیونکہ جو رب نے ان سے مانگا تھا وہ انہوں نے دیا. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، تو بتا آج کیا چاہتا ہے. بتائیے کیا بندہ مومن کے لیے اس سے بھی زیادہ کوئی خوشی کا دن ہوگا جب وہ اپنے رب سے ملے گا؟ یہ ہے آنکھوں کی ٹھنڈک جو بندے کو دنیا میں رہتے ہوئے ایک دوسری دنیا کے خواب دکھاتی ہے. لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے نا تو پہلے کھوئی کھوئی رہتی ہے، پتہ چلتا ہے وہ تصور میں سسرال میں، کبھی خوف آ رہے ہیں، اندیشے آ رہے ہیں، اور کبھی خوشی ہو رہی ہے اچھے کپڑوں کی، اچھے زیورات کی. بندہ مومن کی زندگی میں بھی یہ دونوں ہی خیالات ہوتے ہیں. کبھی کبھی کانپ جاتا ہے اپنے گناہوں سے، استغفر اللہ، اللہ کیا ہوگا. لیکن دوسرے ہی لمحے اس کو اللہ سے ملنے کا انتظار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے. اب دیکھیے کہ کسی کو کوئی تکلیف ہونا تو آپریشن ہونے والا ہے، تو دو امیدیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں. ایک یہ ہے کہ چلو آپریشن کروا لوں گا تو صحت مل جائے گی، بیماری دور ہوگی، آج کے بعد مجھے یہ درد نہیں ہوگا. لیکن ساتھ ہی ساتھ خطرہ بھی ہوتا ہے، ہائی آپریشن میں مرنا جاؤں، کتنے مشکل مرحلے ہیں. ساری زندگی آپ دیکھیں ہم ان دو کیفیات کے بیچ میں سے گزرتے ہیں. اب ایسا بندہ جب اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا دے گا؟ جزام بما کانوا یعملون، یہ بندے کی جزا ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ ہمارے شعور کو بیدار کرتے ہوئے کہتے ہیں افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، وٹ ڈو یو تھنک، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا وہ شخص جو ایماندار ہوا وہ فاسق جیسا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ دونوں کا جینا مرنا ایک ہے؟ سورۃ حشر آیت 20 میں بھی آتا ہے لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، جہنم والے اور جنت والے برابر نہیں ہیں. اسی طرح سورۃ جاسیہ آیت 21 میں بھی آتا ہے ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سوام محیاہم ومماتہم. کیا وہ لوگ جو برے کام کما رہے ہیں، برے کام کر رہے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ایمان والوں جیسا کر دیں گے جو عمل صالح کرتے رہے؟ کیا برابر ہے ان کا جینا اور مرنا؟ اسی طرح سورت سواد آئے 28 میں بھی یہی بات ہے کہ جنت میں جانے والے اور جنت سے دور رہنے والے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ خود ہی کہہ دیا لا یستبون، دونوں برابر نہیں ہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ برابر ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں بھی مختلف تھا ان کا حال اور وہاں انجام بھی مختلف ہے. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوی، پس جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے تو جنتیں ہیں ٹھکانے کی. یہ جو لفظ ہے نا جنت کے بعد ماوا آوی یو وی سے حمزہ واو یا اس کا روٹ ہوگا، اسم ظرف ہے، ٹھکانہ لینے کی جگہ. ایک تو یہ جنت کا نام ہے، خاص جنت ہے جس کا نام جنت الماوا ہے، انجام کو بھی کہتے ہیں. اور دوسرا ٹھکانہ یعنی جگہ کے معنوں میں بھی ہے. کیا ہوگا وہاں جا کے؟ نزلم بما کانوا یعملون، خوب مہمانیاں ہوں گی ان کی، ضیافتیں ہوں گی، تافتیں ہوں گی ان نیکیوں کے بدلے میں جو وہ کیا کرتے تھے. واضح طور پہ بتا دیا، نزل کہتے ہیں وہ کھانا جو مہمان کو آتے ہی پیش کیا جائے، کھانا اور ٹھکانہ دونوں ہی مل جائے گا، نزل اور ماوا ساتھ ساتھ ہے. عرب لوگ بہت مہمان نواز تھے، مہمان کی خاطر دل جان سے کرتے تھے، اپنے اونٹ تک ذبح کر کے رکھ دیتے تھے. آپ کو واقعہ سنایا تھا حاتم تائی کا اور اس یتیم لڑکے کا. جنت والے بھی جب لمبے سفر سے واپس آ رہے ہوں گے نا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے آنے سے پہلے خوبصورت ٹھکانے اور کھانے رکھ دیے ہوں گے. کوئی بڑے لمبے سفر سے آئے ہو نا تو آپ کہتے بس 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 سیدھا آپ کمرے میں جائیں، آپ کا بستر تیار ہے، کھانا رکھا ہوا ہے، کھائیں اور سو جائیں، صبح باتیں کریں گے، آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی ہیں. یہاں ماوا لفظ سے یہ بھی بتا دیا کہ جنت ان کا اپنا گھر ہے، مہمانوں کی طرح رکھے جائیں گے لیکن گھر اپنا ہے. یہ نہ ہو کہ گلٹ میں رہیں کہ اپنے گھر میں نہیں ہے. اب دیکھیں کہ انسان کہیں جاتا ہے نا تو اس کو یہ گلٹ رہتا ہے کہ میری وجہ سے گھر والے کو تکلیف ہے، وہ خود آرام میں ہوتا ہے، گھر سے بھی زیادہ آرام میں ہوتا ہے انسان کہیں جا کے، لیکن یہ تکلیف اس کو ستاتی ہے کہ میری وجہ سے ان کا سیٹ اپ چینج ہوا ہوا ہے، میری وجہ سے یہ اب اوور کام کر رہے ہیں اور ان کو مجھے ٹائم دینا پڑ رہا ہے. لیکن جب آپ اپنے گھر میں مہمانوں کی طرح رہیں تو کیا کہنا. کچھ بیویاں اپنے شوہروں کو رکھتی مہمانوں کی طرح، کچن میں آنے ہی نہیں دیتی، فریج میں ہاتھ لگا کیا لے رہے تھے آپ، میں خود دے دوں گی، آپ بیٹھے ادھر میں لاتی ہوں. کبھی کبھی شوہروں کو بھی ان کا گھر محسوس ہونے دیا کریں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے مزے ہیں، کھاؤ پیو موج مستی، اب کوئی نماز نہیں، کوئی ٹیسٹ نہیں، کوئی اسائنمنٹ نہیں، کوئی سپورٹ کے آنا نہیں جانا نہیں، موج کر لو. کتنے دن کی مشکل، آپ اس کو ایک چھوٹی جنت پہ لائیں. علم لینے کے دن بڑے تکلیف کے دن ہوتے ہیں مان لیتے ہیں، لیکن بعد میں جو مزے ملنے والے ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہی نہیں ہے. چار دن کی مشکل ہے، خوشی سے سہ لیں. ادروائز انجام بڑا برا ہے. دوسرے کے رخ کا تذکرہ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی. فماواهم النار، ان کا ابدی ٹھکانہ آگ ہے. یہاں بھی دیکھیے لفظ ماوا ہی ہے، ابدی ٹھکانے کو کہتے ہیں، ایور لاسٹ، آخری ٹھکانہ. دنیا میں فن تھا، مزہ تھا، عیش تھی، موج مستی تھی، اب وہاں جا کے تو پستی ہی پستی ہے، آگ ان کا ٹھکانہ ہے. کلما ارادوا یخرجوا منہا، جب کبھی یا جتنی بار بھی وہ ارادہ کریں گے کہ کسی طرح یہاں سے نکل جائیں، تصور میں لائیں جیل کے قیدیوں کو، اعیدوا فیہا، ہر بار ان کو لوٹا دیا جائے گا اس میں. اعیدوا کیا ہوگا؟ یہ مجھول ہے. وقیل لہم ذوقوا عذاب النار، اور کہا جائے گا چکھو عذاب آگ کا. کون سی آگ؟ الذی کنتم بہ تکذبون، جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. اب مزہ چکھو، ادھر کہیں تمہیں جانے کی ضرورت نہیں، آج اس جہنم میں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے. تصویر کا دوسرا رخ ہے، بہت تکلیف دہ، بہت دکھی کرنے والا. ایسے لگتا ہے کہ ابلتے ہوئے پانی کے اندر سے کچھ چیزیں اوپر آ جاتی ہیں ٹاپ پہ، پکڑ کے واپس ان فیڈروں کو، ان ڈھکنوں کو اندر ڈال دیں. روایتوں میں آتا ہے کہ جہنمی اوپر اوپر جب آئیں گے تو لگے گا ان کو کہ ہم یہاں سے باہر بھاگ جائیں، بھاگنے لگیں گے تو جہنم کے کناروں پہ فرشتے پھر ان کو مار مار کے اندر ڈال دیں گے. اعیدوا فیہا، دنیا میں بھی انسان رسے توڑاتا ہے، وہاں بھی توڑائے گا. کیا صرف یہی عذاب ہے اللہ کو فراموش کرنے کا؟ نسوا اللہ فانساہم، نہیں، ایک اور عذاب ہے. یہ تو آخرت کا ہے نا، یہ ماوا ہے. دنیا میں اس سے پہلے ایک عذاب آتا ہے، وہ کیا؟ وَلَنُزِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم ضرور چکھاتے رہیں گے انہیں تھوڑا تھوڑا عذاب بڑے عذاب سے پہلے. کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ باز آ جائے، پلٹ آئیں فسق سے، فجور سے، نافرمانیوں سے پلٹ آئیں. یہ کون سا عذاب ہے؟ اس کو ذرا آپ غور سے دیکھیے، یہ کون سا عذاب لگتا ہے؟ یہاں کئی عذاب جمع ہو گئے ہیں. پہلی بات تو ہمیں جہنم کی سمجھ آ گئی، وہ تو آخری بات ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ تو ہے ان کا آخری ٹھکانہ، لیکن اس سے پہلے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ، ہم ضرور چکھاتے ہیں ان کو اس سے پہلے کون سے عذاب؟ الادنا. ادنا کا لفظ ہے اس کا روٹ دنو، دنو یہی روٹ کس کا ہے؟ دنیا کا. تو یہ دنیا کے عذاب کی طرف اشارہ ہے، دنیا کا عذاب پہلے دیتے ہیں، زندگی پہلے ٹینشن والی ہو جاتی ہے، سٹریسڈ ہو جاتے ہیں، دکھی ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت کے عذاب سے پہلے ان کی دنیا کو جہنم بناتے ہیں، ان کی اولادیں ان کو زندگیوں میں چھوڑ جاتی ہیں، کوئی روک نہیں ٹوک نہیں، ان کے شوہر، ان کے بوائے فرینڈز ان کو ایسے ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ان کے دل دنیا میں نافرمانیوں کی وجہ سے اچھی خاصی حالت ہونے کے باوجود بھی خوش نہیں ہوتے. ہاں پھر عذاب الاکبر، پھر بڑا عذاب ہے جو قبر کا بھی ہو سکتا ہے اور حشر کا بھی ہو سکتا ہے. دنیا میں عذاب کیوں آتے ہیں؟ لعلہم یرجعون، یہ بڑا غور طلب نقطہ ہے. دنیا میں اللہ کیوں مشکل ڈالتا ہے؟ تاکہ پلٹ آؤ، سٹریس کے مارے ہوئے اللہ کی طرف آ جاؤ. لیکن جو نہیں آتے پھر ان کی دنیا بھی بری، آخرت بھی بری. آپ دیکھیے دکھ میں ہر بندے کا نہ چاہتے ہوئے بھی تصور اللہ کی طرف ہوتا ہے، فطرت ہے کہ دکھ میں وہ اللہ کی طرف آتی ہے. لیکن جب دکھ کے اندر بھی شراب کے نشے میں دھت ہو جائیں اور خوشیوں میں بھی وہ نائٹ کلب میں جا کے مست ہو جائیں، ان کو کہاں سے خیر ملے گی؟ بعض لوگ اللہ کی نشانیاں دیکھ کر مان جاتے ہیں، پلٹ آتے ہیں، اور بعض اکڑ جاتے ہیں. حضرت ابراہیم کی قوم کا قصہ ہم پیچھے پڑ چکے. یقین کریں کہ اگر ہم ایک دن، صرف ایک دن، اپنے سارے ایکسکیوزز چھوڑ کر اللہ کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جائے نا، تو ہماری اصلاح کا دروازہ کھل جائے. وہ بندہ اپنے حال کی اصلاح نہیں کرتا جو خود کو ایکسکیوزڈ سمجھ لیتا ہے. نو آئی کینٹ، اٹس ناٹ پاسبل، آئی کینٹ، ناٹ پاسبل، جو ساری زندگی خود کو مجبوریوں کی چکی میں پسا ہوا محسوس کرتے ہیں نا، وہ کبھی اپنی اصلاح نہیں کرتے. حالانکہ ہر بندہ ہر وقت اپنی ہر ممکن کوشش کرے. مثلاً کسی کی بات سنی کہ کوئی شخص تھے تو وہ جیل میں قید تھے. اب جیل میں آپ کو ہوتا ہے جیل تو جیل ہی ہے. جمعے کا دن جب ہوتا، وہ نہاتے دھوتے، کپڑے پہنتے، ٹوپی لے کے جو بھی کرتے، جیل کے دروازے پہ آتے اور اس کے دربان کو کہتے کہ مجھے باہر جانے تو میں نے جمعہ پڑھنے جانا ہے، تو انہوں نے اجازت نہیں دینی، کون دیتا؟ تو پھر وہ وہاں سے پلٹتے ہوئے آسمان کو دیکھ کے کہتے کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے پوری کوشش کی، اب روک لیا گیا ہوں تو تیری مرضی۔ آخری کوشش بندہ کرے اپنی اصلاح کی اور مجبور ہو جانے سے نفرت کرے۔ قرض چاہیے کہ بندہ اپنے آپ کو مجبور سمجھے، میں تو نماز پڑھ ہی نہیں سکتی، میری تو یہ مجبوری ہے، میرے تو حالات ایسے ہیں۔ نہیں، لا لہم یار جی، ان اللہ کو توڑنا آتا ہے، پھر آپ روئیں گے تو ٹوٹیں گے، پھر فرض نہیں، نفل بھی پڑھ پڑھ کے روئیں گے کہ اللہ یہ کام میرا صحیح ہو جائے، میرا بچہ ٹھیک ہو جائے، میرا گھر ٹھیک ہو جائے، میرے شوہر ٹھیک ہو، یہ ہو وہ۔ اس لیے تاویلات چھوڑ کر جھکنا سیکھیں، دعا مانگیں کہ اللہ میرے لیے جو مشکل ہے تیرے لیے تو آسان ہے، تو آسان کر دے۔ مجبوری کو نہ روئیں، توفیق کو روئیں کہ توفیق کیوں نہیں ہے میرے پاس۔ آپ دیکھیے کہ جو ٹریفک کا رول توڑتا ہے نا، آگے جا کے پکڑا جاتا ہے نا، اسی لیے نہیں توڑتا، ورنہ تو ساری توڑ دیں گے، پتہ چلے پکڑا نہیں جانا۔ جو لوگ اس دنیا میں اصول توڑ توڑ کے جی رہے ہیں نا، آگے جا کے پکڑے جائیں گے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من اسلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہا، اور کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جسے نصیحت کی جاتی ہے رب کی آیتوں سے تو منہ پھیر لیتا ہے، اعراض کرتا ہے، بہت چوڑا ہوتا ہے، یعنی بڑی اکڑ دکھاتا ہے۔ انا من المجرمین منتقمون، ہم تو مجرموں سے ضرور انتقام لیں گے۔ یہ پیغام ملے رات کو سوتے ہوئے کہ مجرم بن کے جیو گے تو انتقام تو ملے گا۔ آپ دیکھیے تین گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا آخرت سے پہلے دنیا میں ملتی ہے۔ انتقام کا لفظ ہے نا نقم سے، دنیا میں ہو جائے انتقام تو بھی ٹھیک ہے، آخرت میں تو ہونا ہے۔ نمبر ایک، حق کے خلاف کوششیں کرنے کا انجام، وہ جھنڈے پکڑ کے کریں، نعرے لگا کے کریں، بدنام کر کے کریں، حق کے راستے کو روکنے کا، جیسے مکہ والوں نے روکا، انجام ہوا ان کا دنیا میں، بدر کے کنویں میں گرائے گئے۔ دوسرا عمل ہے والدین کی نافرمانی۔ نافرمانی اور اطاعت کا فرق ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں، یہ نہیں کہ ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ تم قرآن چھوڑ دو یا تم پردہ چھوڑ دو یا نماز چھوڑ دو، اور آپ کے ہیں جی اب والدین کی نافرمانی تو نہیں کرنی۔ لا تاعت لی مخلوق ان فی معصیت الخالق۔ اور تیسرا، ظالم کی مدد۔ کچھ لوگ خاموش قسم کے مددگار ہوتے ہیں ظالموں کے، یہ ابن جریر کی روایت ہے معاذ بن جبل سے، تو اللہ انتقام دنیا میں بھی لیتا ہے۔ اور انسانیت جس ڈپریشن کا شکار ہے، اصل میں تو لگتا یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے انتقاموں میں آئی ہوئی ہے۔ اس کے بعد تاریخ سے کچھ باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ پیسج سورت کا پورا ہوا، جو میسج تھا کیا ملا آپ کو؟ چار دفعہ آپ پڑھ چکے، سن چکے، لقانا ملاقات، اب پانچویں دفعہ کی بات ہو رہی ہے تاریخ کے ایک واقعے کے ساتھ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، کون سی؟ تورات۔ اور کیا کہہ دیا؟ فَلَا تَكُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، تو آپ شک میں مبتلا نہ ہو اس کی ملاقات سے۔ موسیٰ کو کتاب دی اور انہیں کہا کہ اسی چیز کے ملنے پر آپ کو کوئی شک نہ ہونا چاہیے۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے بنا دیا اس کو ہدایت کا ذریعہ بنی اسرائیل کے لیے۔ سفر معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی تھی، یاد ہے آپ کو، پیچھے بھی بات ہوئی تھی۔ تین چار دفعہ آپ گئے اور پچاس سے پانچ نمازیں ہو گئیں، اور اس میں انہوں نے اللہ کے نبی کو بتایا تھا کہ میری امت کو بھی کتاب دی گئی تھی، وہ نہیں مانے، اور نماز دی گئی نہیں مانے۔ مفسرین میں سے اکثر کی رائے ہے کہ اس آیت میں اس ملاقات کی طرف اشارہ ہے، مل لقائہ، کہ موسیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی طرف اشارہ ہے، کہ جو آپ کی معراج کے موقع پہ ہوئی اور نمازوں میں کمی کا مشورہ تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ادھر ایک دم موسیٰ کا تذکرہ کیوں آ گیا؟ آپ لفظ لقاء کو اگر دیکھیں تو یہ دیکھیں پانچویں دفعہ اس آیت میں آ رہا ہے۔ کس کی ملاقات ہے یہاں؟ اس کو ایک طرف کر دیں، لقاء کا معنی ملاقات کا ہوتا ہے۔ ایک تو بتا دیا آپ کو موسیٰ اور اللہ کے نبی کی ملاقات، دوسرا اس میں ہی کی ضمیر قرآن کی طرف ہے، قرآن کی ملاقات، کہ اس کتاب سے ملاقات تو ہونی ہی پڑے گی، جو تمہیں اللہ نے دیا آج نہیں ملو گے کل تو پتہ چلے گا، اور اللہ سے تو ملاقات بہرحال ہونی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ الاسراء میں میں نے موسیٰ کو دیکھا، وہ گندمی رنگ کے طویل قامت گھنگریالے بالوں والے تھے. آپ کو دیکھے بلیک تھے حضرت موسیٰ، لمبے چوڑے. اس لیے کبھی کسی کالے بھی انسان سے نفرت نہ کیا کریں یہ سوچ کر کہ یہ تو بلیک ہے. بعض تو کہتے ہی ان کو کلے ہیں، اچھی بات نہیں ہے. خاص طور پہ میں نے یہ جملہ اس لیے بولا کہ بعض لوگ گرون لینڈ کا تذکرہ کرتے ہی کہتے ہیں وہاں تو کالے لوگوں کی ساری حکومت ہو گئی. کالا کے گورا آپ کو کیا پتا، ہمیں نہیں پتا، اللہ کو پتا. دوسری بات، جہاں ہدن آیا ہے لیکن بمانی ہادی ہے، وہی بات جو پیچھے بھی پڑی مبالغے کے لیے کہ ہادی راہ دکھانے لے کی بجائے ہدن کہہ دیا. اشارہ حضرت موسیٰ کی کتاب کی طرف تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کبھی بھی نبی بننے کی خواہش پیدا نہ ہوئی تھی، نہ آپ کو اس بات کی امید تھی کہ آپ کو کبھی وہی ملے گی. جبرائیل آئے اور اچانک آپ کو فیل ہوا کہ میرے ساتھ انیوژل معاملہ ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے دل کو جمانے کے لیے ان کو تسلی دے دی تھی. پیچھے ہم پڑھ چکے نا کہ آپ تو جانتے بھی نہیں تھے کہ کتاب کیا ہے اور نبوت کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کا تذکرہ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. کیوں؟ تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ جو پیغام آپ کو دیا گیا ہے یہ باقیوں کو بھی دیا گیا ہے. کتابیں ملتی کیوں ہیں، اس پہ زیادہ غور کی ضرورت ہے کہ وجعلنا ھدی لبنی اسرائیل، ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کی ہدن ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا. آج آپ کو جو کتاب دی جا رہی ہے وہ بھی اس لیے دی جا رہی ہے کہ آپ اس سے ہدایت کا کام لیں. لیکن ہوتا کیا، وجعلنا منھم ائمۃ یھدون بامرنا لما صبروا، اور ہم نے بنائے ان میں سے بعض کو پیشوا، راہبر، لیڈرز، تاکہ وہ راہبری کرتے رہیں ہمارے حکم سے جب تک کہ وہ صابر رہے. غور کیجئے گا، یہاں صبر کو ہدایت سے جوڑ دیا. پتہ کیا چلا کہ ہدایت کا کام صبر کا متقاضی ہے. صبر جو نہیں کر سکتا نہ وہ خود ہدایت پاتا ہے نہ دوسروں کو ہدایت کی طرف بلا سکتا ہے. اگر ہم صبر نہ کریں تو آپ بھاگ جائیں گے، آپ صبر نہ کریں تو آپ کے گھر والے آپ کو کبھی بھی نہیں آنے دیں گے. دائی کی دو خوبصورت صفات ہیں ادھر، صبر اور وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور تھے وہ ہماری آیتوں کا یقین رکھتے، اس پہ غور کرتے، توجہ رکھتے. اصل بات ہے کہ آپ یقین رکھیں اپنے کام پہ، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. دیکھیے آپ کو ایک نعمت مل رہی ہے نا، آپ کو اس کا اگر یقین ہے نا، دنیا کی کوئی طاقت آپ سے اس نعمت کو نہیں چھین سکتی. وہ بندہ جس کو اس دین کی نعمت کا یقین ہو جاتا ہے نا، وہ اپنے بچے کی طرح اس دین کو اٹھائے اٹھائے پھرتا ہے، وہ چھوڑتا نہیں ہے. ماں کو بچہ کتنا پیارا ہوتا ہے، نعمت لگتا ہے نا، بوجھ لگ کے دیکھے مارے گی نیچے پٹخ کے، جاؤ خود سنبھالو. میں نہیں، کچھ مائیں ایسی ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ شوہر بیوی کے جھگڑوں میں ایسی ہیں کہ بچوں کو بھی چھوڑاتی ہیں خود بھی آ جاتی ہیں. جس بندے کو دین بچہ لگے گا نا، وہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اس کو چھوڑتا نہیں، نہ اپنے آپ کو تسلیاں دلاتا ہے کہ بس اب میں یہ نہیں کر سکتا. اور جو اس کو لیتا ہے واقعی اللہ کی نعمت سمجھ کر، پھر لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون. فرق صرف اتنا ہی ہے کہ بچہ بڑھتا ہوا دکھتا ہے، پیارا لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، اس پہ امیدیں ہیں، معاشی امیدیں ہیں کہ کل بڑے ہو کے ہمارا ساتھ دے گا، خدمت کرے گا، کھلائے پلائے گا. اللہ کے دین سے کوئی ایسی چیز دکھتی نہیں ہے، کوئی ہوپ ہی نہیں ہے کہ اس کے بعد کوئی دنیا میں سٹیٹس بڑھ جائے گا، کوئی جاب، کوئی پیسے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا ربک ہوا یفصل بینہم یوم القیامہ. ہر رزلٹ یہاں تھوڑی نکلتا ہے، ہر فائدہ یہاں تھوڑی دیکھنا ہے. ان کے رزلٹ یا ان کے فیصلے قیامت کے دن ہوں گے. کس بارے میں؟ فی ما کانوا فیہ یختلفون، جس میں وہ باہمی اختلاف کرتے تھے. اللہ نے کتاب دی، کچھ نے تو ہدایت کی کتاب بنا کے صبر کیا، یقین کے ساتھ اس کتاب کو تھامے رکھا. کچھ ائمہ ایسے بھی آئے جنہوں نے اس کتاب سے، تورات سے لوگوں کو دور کرنا شروع کر دیا، اور نتیجہ کیا ہوا کہ اس سے پیچھے ہٹ گئے. دیکھیے ایک لفظ ہے کام اور ایک ہے لفظ جاب، دونوں میں فرق ہے. آپ کہتے ہیں آپ کام کر رہے ہیں یا آپ جاب کر رہے ہیں، فرق ہے. جاب ایک ڈفرینٹ سینس ہے، کام ایک اور ہے. آپ یہ بتائیں کہ آپ دین کا کام کر رہے ہیں نا اس وقت، یہ کام ہے کہ جاب؟ یعنی آپ تو پڑھ رہے ہیں تو آپ کو تو لگے گا ہی کہ آپ پڑھ رہے ہیں. کوئی بندہ جس کو دین کی خدمت کا موقع مل جائے, اگر وہ اس کو اپنا کام سمجھ کے کرے گا, دن بدن اس کے لیے موقع بڑھتے جائیں گے اور سب کچھ اس کو ملتا جائے گا. اور جس کو جاب سمجھ کے کرے گا نا, دن بدن اس کے موقع کم ہوتے جائیں گے. یہ تو 24 گھنٹے کا کام ہے. جاب کوئی 24 گھنٹے کی آپ کو نہیں دیتا, ایک لمٹ ہوتی ہے. لیکن دین کا کام کرنے والوں کے لیے کنوکشن اور ذمہ داری کا احساس ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ سب چلے گئے اب ہمیں جانا ہے, ابھی تو کوئی آیا نہیں اور ہم آ کے بیٹھ جائیں, آج تو چھٹی کا دن ہے, آج تو ویکینڈ ہے. ان کو پتا ہے کہ کام تو کام ہے, جاب میں وقت ہوتا ہے آنے اور جانے کا. نوکری اور بزنس کا یہی فرق ہے نا. بنی اسرائیل کے زوال کی علامت ہی یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کے کام کو جاب سمجھ لیا تھا. انہوں نے انسانیت کی رہنمائی کی بجائے اپنی بڑائی کی باتیں شروع کر دی تھیں. اللہ کہہ رہے ہیں کل قیامت کے دن فیصلے ہوں گے. اولم یہدی لہم کم اخلقنا من قبلہم من القرون, کیا یہ چیز ان کی ہدایت کا باعث نہ بنی کہ کتنی قومیں تھیں جن کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دیا. یمشون فی مساکنہم, حالانکہ یہ چل پھر رہے ہیں ان کے گھروں میں. ان فی ذلک لآیات, بے شک اس میں عبرت کی کئی نشانیاں ہیں. افلا یسمعون, کیا یہ سنتے نہیں؟ بالکل. آپ دیکھیں جس کو آپ کہنے سے نا چوٹیں پڑنا نفس پہ, اللہ تعالیٰ سب پڑھنے سننے والوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کے راستوں میں, دنیا میں یقین کے راستوں میں بہت سارے مرحلے آتے ہیں. ایسے وقتوں میں جو بندہ اللہ پر نظریں لگائے گا, اللہ پہ معاملہ چھوڑے گا, اللہ اس کے مسائل آسان کرے گا, مخالفتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا. لوگوں کے حالات سے عبرت سیکھو. اولم یہدی لہم, لہم سے یہاں اگر ٹیکس کے اعتبار سے دیکھیں تو کفار مکہ مراد ہے, اور آج دیکھیں تو ہر وہ بندہ مراد ہے جو یہ سوچ رہا ہے کہ نہیں, مسلمان کچھ نہیں کر سکتے, اسلام کچھ نہیں پھیل سکتا, ہماری کوششوں سے کچھ نہیں ہوگا. اللہ کہہ رہے ہیں کبھی دیکھا پچھلے لوگوں کو کہاں ہیں سارے مساکنہم. اب دیکھیں یہاں گھر کا تذکرہ آ گیا. کیوں؟ کیونکہ عموماً دین کے کام سے گھر والے روکتے ہیں. ان سے قدرتی محبت بھی ہوتی ہے, واسطہ بھی انہیں سے پڑ رہا ہوتا ہے, گھر والوں کی باتیں ہی چپتی رہتی ہیں. اللہ کہتے کدھر گئے وہ سونے والے, کھانے والے, مزے کرنے والے, آج تم ان کے گھروں میں پھر رہے ہو. ان نفی ذلک لآیات, اس میں نشانی ہے کہ ایک دن بھی ہم نے بھی ان گھروں کو چھوڑ جانا ہے, یہ نشانی ہے. دنیا کے کاموں کے لیے گھر سے نکلنا آسان اور دین کے کام کے لیے گھر سے نکلنا مشکل. پڑھنے کے لیے گھر سے نکلنا مشکل, جاب کے لیے آسان, کیونکہ فرق ہے دونوں چیزوں کا. یہاں لفظ نشانی آیا ہے, کوئکلی وہ ریوائز کروا دوں آپ کو. جو پیچھے نشانیاں 6 قسم کی بتائی تھی, اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں انسانوں کے تدبر کے لیے نشانیاں رکھی ہیں. نمبر 1, کائنات کی نشانیاں زمین سے آسمان تک, جس پہ اکثر بات ہوتی ہے. دوسری نشانیاں ہیں انفس میں, آیات الانفس کہتے ہیں ان کو عربی میں, نفس کے اندر, یعنی ہمارا کھانا پینا, بچے کی پیدائش, سونا جاگنا, ہمارے وجود میں, پیدائش میں, مرنے جینے میں نشانیاں. تیسری نشانیاں ہوتی ہیں تاریخ کے واقعات میں, جو اب اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں. اس وقت بنی اسرائیل کا قصہ نشانی کے طور پہ آیا, کوئی کہانی نہیں سنائی, اس لیے ہم نے بھی نہیں چھیڑا کہ دیکھو کہاں گئے. تاریخ کے واقعات سے نشانیاں لو. اگلی نشانی ہوتی ہے آفات آسمانی اور عرضی, زلزلے, طوفان, جس کو آج کے دور میں لوگ مدر نیچر کہہ کے ٹال دیتے ہیں, اس میں سے نشانیاں ہوتی ہیں. اور اگلی نشانیاں وہ ہیں جو ہر نبی کے ذریعے کتابوں میں آتی ہیں, جو آیتیں ہم پڑھتے ہیں, آیت کے معنوں میں, ورسز کے معنوں میں. اور 6 قسم کی نشانیاں ہوتی ہیں جو انسان کے لاشعور اور تحت شعور میں ہوتی ہیں, اخلاقی تصورات, سچ سچ ہے, جھوٹ جھوٹ ہے. ہر بندہ حق اور باطل کا فرق خوب اچھی طرح جانتا ہے. آگے انہی نشانیوں میں سے 2 باتیں صرف ترجمہ پڑھنے سے بات واضح ہو جائے گی, 2-4 منٹ اوپر ہوں گے ہمارے انشاءاللہ. اولم یرو, کیا نہیں دیکھا انہوں نے, غور نہیں کیا. پیچھے دیکھیے کیا کہا, فلا یسمعون, کیا وہ ان در و دیوار سے داستان عبرت سن نہیں رہے؟ تاریخ بول بول کے ان کو نہیں دکھا رہی, سن نہیں رہے کہ کہاں گئے سارے جانے والے؟ ایک اور نشانی دیکھ لو, اولم یرو انا نسوق الماء, کہ دیکھو ہم لے جاتے ہیں پانی کو ہانک کر, کہاں؟ الال ارض الجرسی بنجر زمین کی طرف, جہاں ضرورت ہوتی ہے نا اللہ وہاں انسانوں کو لے جاتا ہے. پانی کی جہاں ضرورت ہوتی ہے اللہ پانی کو لے جاتا ہے, دین والوں کی جہاں ضرورت ہوتی ہے اللہ ان کو ہانک کے لے جاتا ہے. پھر ہوتا کہ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعَا, پھر وہاں سے کھیتیاں اگتی ہیں. پھر کیا ہوتا ہے, تَاكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ, جہاں سے پہ چوپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی کھاتے ہیں. افلا یبصرون, کیا پھر بھی نہیں یہ دیکھتے؟ آپ دیکھ رہے, آپ دیکھیے. مجھے تو ایسے لگا ایک دم کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کو جیسے آباد کیا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناطے سے, پوری دنیا کی آبادی کی اللہ تعالیٰ نے نیت کی ہوئی ہے. آج آپ دیکھیے کہاں کہاں جا کے لوگ دین کا کام کر رہے ہیں, افریقہ کے جنگلوں میں, دیہاتوں میں, گاؤں میں لوگ پہنچتے ہیں. جیسے پانی جاتا ہے اللہ علم والوں کو, درد والوں کو, تڑپ رکھنے والوں کو لے جاتے ہیں, جاؤ ان کو تبلیغ کرو, جاؤ ان کو بتاؤ, جاؤ ان کو ان کا مرنا جینا بتاؤ. پھر وہاں جہاں تھوڑا سا کام شروع ہوتا ہے, پھر ذرا, پھر ایک چھوٹی سی کھیتی اگتی ہے. آگے ہم پڑھیں گے بڑی پیاری مثال سورہ محمد کے آخر میں, کہ صحابہ کرام کے ذریعے جو شروع میں کھیتی لگی تھی وہ اتنی کمزور تھی کہ ہر بلارے پہ لگتا تھا کہ جڑوں سے ہی اکھڑ جائے گی, لیکن ایک وقت آیا کہ پھیل گئی. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, اور بار بار پوچھتے ہیں کہ فیصلہ کب ہوگا, بتاؤ اگر تم سچے ہو. یا فتح سے مراد ہے فیصلے کا دن, قیامت. یہ وہ لوگ ہیں جن کو پسند نہیں ہے, وہ پوچھتے ہیں کب ہوگا ختم یہ کورس آپ کا, کب یہ سلسلہ بند ہوگا. تا حاصل فتو, یہ فیصلہ کب ہونے والا ہے, تھک گئے ہم, یہ بس روز تم اٹھ کے چل پڑتی ہو. لوگ سوچتے ہیں کہ ہم کوئی ایک چلا جائے گا تو کام ختم ہو جائے گا. جواب کیا, قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم, آپ فرمائیے کہ فیصلے کے دن نہ فائدہ پہنچائے گا انکار کرنے والوں کو ان کا ایمان لانا. اب کیا فائدہ ایمان لانے, اب اقرار کرنا, اب یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے, دنیا سے تو چلے گئے. ولا هم ينظرون, اور ان کو مہلت نہ دی جائے گی. کرو کیا, فاردن ہم, بس آپ اپنا روح انور پھیر لیجئے, اگنور کرو, چھوڑ دو, پیچھے نہ پڑو, مت ان کے پیچھے لگو. وانتظر, اور انتظار فرمائیے. انہم منتظرون, اور بے شک منتظر وہ بھی ہیں. آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ کس کا کر رہے ہیں؟ آپ اللہ کی نصرت اور اس کی مدد کا انتظار کریں, اور وہ ویسے تو منتظر ہیں آپ کی تباہی اور آپ کی ہلاکت کے, آپ کے قدموں کے اکھاڑنے کے, لیکن اصل میں جس چیز کا ان کو انتظار کرنا چاہیے وہ عذاب ہے جو ان کی ان رویوں سے اور حق کی مخالفت کی وجہ سے روکا ہوا آسمان اور زمین کے بیچ میں. ایک وقت آئے گا کہ وہ عذاب آ جائے گا, پھر اس وقت کوئی پلٹ کے نہ آئے گا. تو یہ تھی سورت سجدہ. آپ کو حکمتیں سمجھ میں آ چکی کہ رات کو کیوں پڑھ کے سوتے تھے, اللہ کی ملاقات, تاریخ کی نشانیاں, تتجافا جنوبها عن المضاجع فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, پھر وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ, پھر ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. ہر آیت ایک وجہ ہے اس سورت کو رات کو پڑھنے کی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری جبینیں بھی اللہ کے آگے سجدوں میں رہیں, ہمارے دل اللہ کے آگے جھکے رہیں, تکبر ختم ہو کے انا کے بت کو توڑتے ہوئے اللہ کے آگے جھک سکے. یہاں پہ سبق بھی پورا ہوا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.
اور اب آپ لوگ بتائیے. چلیں الحمدللہ, استاد ریڈی ہمارے ساتھ, تو انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ کنٹینیو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.